أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے ایک بار پھر خدا متعال نے موقع نصیب کیا دین کے نام پر بیٹھیں اور حالات کو سمجھیں, ان کو اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں جس سے ہمیں ایک بصیرت نصیب ہو اور انشاءاللہ دشمنوں کی سازشیں, دوستوں کی منصوبہ بندیاں کوشش کریں جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے. ظاہر ہے کہ ہم بہت حساس موقع کے اوپر اس وقت موجود ہیں اور دنیا تقریباً ایک سال سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ رہی ہے. میرے خیال میں ہم سب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگ رہی کہ ایک سال میں اتنا کچھ تبدیل ہوا ہے جس کو شاید ہم 50 سال میں نہیں سوچ پا رہے تھے, خاص کر فلسطین کے حوالے سے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو پرانا ہمارے پاس ایک پیٹرن تھا جو کولڈ وار کے بعد بچ گیا تھا, امریکن ہیجمونی, امریکن سپریمیسی اور آرٹیفیشلی صحیح, اس کا جو دور تھا وہ اب ظاہری طور پر بھی اختتام پر آ رہا ہے. پہلے بھی آرٹیفیشل تھا, اصل میں نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک نام سے تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی ظاہری طور پر ہی صحیح, کافی عرصے تک وہ چلتی رہی ہے اور اب وہ بلڈنگ کریک کرنے کی طرف جا چکی ہے. اب یہ تھا کہ کب یہ گرنے والی ہے. کیوں ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر نظام بنا ہوا ہے اس نظام کے اندر بہرحال کچھ طاقت کے وہ پلرز ہیں کہ جو نظر آتے ہیں اور طاقت کے کچھ پلرز ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے لیکن اصل میں وہیں پر ہے. تو مثال کے طور پر اس کے اندر صہیونیت کا ایک رول ہے, پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے امریکن پولیٹکس کے اندر کتنا رول ہے ان کا اور وہ کس طریقے سے کاموں کو انجام دیتے ہیں, کس کس طریقے سے اپنے انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہیں, کیسے حکومتیں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں جاتی ہیں اور کیسے وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. تو یہ ہمیں اندازہ ہے. تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں اس ملک کے عوام کی وجہ سے نہیں آتی ہیں, اس ملک کے سسٹم کی وجہ سے بھی نہیں آتی, بلکہ بہت ساری تبدیلیاں کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھر کوئی ریزن کریٹ کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے پاکستان کے اندر تو ایک تقریباً ایک فارمولا بنا ہوا تھا کہ جب بھی امریکہ کو پاکستان کی سراؤنڈنگ میں کوئی ملٹری آپریشن کرنا ہوتا تھا اس سے 1-2 سال پہلے سویلین گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی اور سویلین گورنمنٹ جاتی تھی اور آرمی کی گورنمنٹ بن جاتی تھی. تو مثال کے طور پر 79 میں افغان جنگ شروع ہونے والی تھی تو 77 میں بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اسی طریقے سے 2001 کے اندر جب افغانستان میں آپریشن ہونے والا تھا تو 98 کے قریب جا کر سویلین گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. یہ ایک روٹین تھا. اب اس میں یہ تھا کہ تعویلات, اس کی تشریحات کے انٹرنلی کیا ہوا تھا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا تھا, لیکن بہرحال ایکسٹرنل ایلیمنٹس دنیا کے اندر رول کرتے تھے. مثلاً ایک سادہ سی بات ہے, ایک موقع تھا دنیا میں 30 سے زیادہ ملکوں کے اندر مارشل لا لگا ہوا تھا. پھر 2000 کے بعد کچھ ایسا انوائرمنٹ بنا کہ بھائی اب مارشل لا نہیں لگے گا, تو پھر دنیا میں کہیں بھی مارشل لا نہیں لگتا. اب جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ سب بتاتا ہے کہ یہ چیزیں روٹین میں کسی اور جگہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو جگہ سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاور کا ٹرو پلر ہے کہ وہاں سے ایکچولی چیزیں موو کرتی ہیں, پھر وہ سامنے آتی ہیں, پھر وہ کبھی پریزیڈنشل الیکشن کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالتی ہیں, کبھی دنیا کے دوسرے ملکوں کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہیں. لیکن یہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے یہ ساری پاور نکلتی تھی وہ بالآخر کہیں نہ کہیں صہیونیت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. چونکہ ایسا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور پوری دنیا کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح وہ دنیا کے اندر رول کر رہے تھے, اور ان کی ایک لیجیٹیمیسی بھی تھی. اچھا, ان کی لیجیٹیمیسی کہاں سے تھی؟ ان کی لیجیٹیمیسی کا گراؤنڈ تھا وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یا اس سے پہلے اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا, وہ ان کا ایک گراؤنڈ بنتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم مثال کے طور پر ہمارا ساتھ دینا ضروری ہے دنیا کا. جو آخری ایک سال کے اندر ہوا, پچھلے سال اکتوبر سے لے کے اب تک, یہ جو گراؤنڈ تھا جس کو تقریباً سمجھ دیجئے کہ 70-75 سال کی محنت کر کے, پیسہ, ٹیکنالوجی اور ایون سائنسز استعمال کر کے ڈیولپ کیا گیا تھا, وہ غبار ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس وقت دنیا کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ اکتوبر میں جو واقعہ ہوا اس کی ایک اچیومنٹ کوئی ہوتی, اور وہ یہ اچیومنٹ ہوتی کہ جو آرٹیفیشل لیجیٹیمیسی صہیونیت نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی, اور فلسطین کے عوام کی مظلومیت سامنے آ گئی, یہ بہت کافی تھا, یہ بہت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر بہت بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے. اچھا, اب یہاں پہ اس بات کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب اس کے معتقد ہیں, لیکن اس کو دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک دفعہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اس میں پاور پلر اپنی ڈسٹریبیوشن کو کر چکے ہوتے ہیں, سو کالڈ بیلنس کریٹ ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے, تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک کنٹری ہے, اس کے اندر تین طاقتیں ہیں, جیسے لبنان, آسان مثال لبنان کی ہے, اس میں تین طاقتیں ہیں, تو ایک کرسچینٹی ہے, ایک اس میں اہل اسلام سنی ہیں, اور ایک اہل اسلام شیعہ ہیں. تو ان کے اندر ایک ان ریٹن رول ہے کہ مثلا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ کرسچینٹی میں سے ہوگا, اور جو پرائم منسٹر ہوگا وہ اہل اسلام اہل سنت میں سے ہوگا, اور جو پارلیمنٹ کا اسپیکر ہوگا وہ اہل اسلام شیعہ میں سے ہوگا. اچھا, یہ جس وقت بنی تھی اس وقت ان تین طاقتوں کی یہی پوزیشن بھی تھی جب یہ سسٹم بنا تھا, ریٹن نہیں ہے, یہ ان ریٹن ہے بالکل. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, پورا نظام تبدیل ہو گیا طاقت کے اعتبار سے, کہ گراؤنڈ کے اوپر جو طاقت تھی وہ تبدیل ہو گئی, اور مثال کے طور پر وہ جو شیعہ حزب اللہ ہے اس کی طاقت شاید اس وقت لبنان میں سب سے زیادہ ہو گئی, ایون آرمی سے بھی شاید زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہاں پہ ایک ڈیمانڈ آتی ہے, وہ یہ کہ جو پچھلا سسٹم بنا ہوا تھا وہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کی بیس پہ بنا ہوا تھا, اگر وہی سسٹم چل رہا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو چکی ہیں, اب یہ سسٹم سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو موسٹ پروبیبلی یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا انٹل انلس جو نیا پاورفل پارٹی ہے وہ یہ کہے کہ اس کو سروائیو کروانا ہے, ورنہ اس نے سروائیو نہیں کرنا. ہمارے پاس دنیا میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا جس کے اندر صہیونیت کے پاس ایک لیجیٹیمیسی تھی. صحیح ہے, اس کی بیس پر ایک پورا دنیا کا نظام بنا ہوا تھا. یہ جو بیس تھا یہ ایک سال کے اندر کولیپس کر گیا ہے. صحیح ہے, سسٹم وہی چل رہا ہے ابھی تک جو پرانا سسٹم تھا جس کے اندر اس کے پاس لیجیٹیمیسی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ کولیپس کر چکا ہے. کس لیول پہ کولیپس کیا اس نے, عوامی سطح پہ کیا ہے یا آفیشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی ہو چکا ہے؟ پہلے مرحلے میں عوامی سطح پہ اس نے کولیپس کیا, تو مثال کے طور پر پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ ڈیمونسٹریشن ہوئے فلسطین کے حق میں جو کبھی نہیں ہوئے تھے اور وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر بھی یہ معرکہ حاصل ہو گیا. وہ کب ہوا کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے صہیونیت کے خلاف احکام جاری کر دیے. مثلا ابھی بھی یہ پرابلم باقی ہے کہ آیا اریسٹ وارنٹ ایشو ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, مثال کے طور پر کس طریقے سے ہونا ہے. وہ یہ جو اچیومنٹ ہوئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب اس پورے سسٹم کو چینج ہونا ہے, یہ ایک پارٹ ہے. اچھا, اس سسٹم کا جو پچھلا سسٹم تھا جو میں نے عرض کیا کہ کولڈ وار کے بعد سے بنا ہوا تھا, اس سسٹم کا دوسرا مین کمپوننٹ امریکن ہیجمونی تھی, کہ امریکہ سپر پاور ہے انڈسپیوٹیڈ اونلی مے بی اونلی, اور اس کا ایک اثر و رسوخ ہے پوری دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ فیکچوئل تھا یا آرٹیفیشیل تھا؟ موسٹ پروبیبلی آرٹیفیشیل تھا, فیکچوئل نہیں تھا. لیکن جو کچھ بھی تھا, دنیا میں حقیقت نہیں بکتی, جو دکھایا جاتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ ایک پروڈکٹ جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو اندر جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ بعد میں بکے گا یا نہیں بکے گا, پہلے تو وہ بکے گا جو آپ نے دکھا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو امریکن ہیجمونی کا ایک امیج ہے پوری دنیا کے اندر, وہ دکھایا گیا تھا اور وہ بک بھی گیا تھا, وہ بھی چیلنج ہو گیا. وہ چیلنج کہاں پر ہوا؟ اور صرف چیلنج نہیں ہوا, جس نے ثابت کر دیا کہ انفیکٹو ہے, وہ یوکرین تھا. کہ یوکرین کی جنگ نے امریکہ کی سپریمیسی کو, یورپین کنٹریز کی سپریمیسی کو چیلنج کیا, اور چیلنج کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ثابت کر دیا کہ بھائی یہ افیکٹو نہیں ہوگا. اب میرا اپنے خیال ہے کہ اگر رشیا کی جنگ یوکرین کے اندر 2-3 مہینے میں ختم ہو جاتی تو اس کا چانس لوگوں کے ذہن میں رہ جاتا کہ شاید کسی اور وجہ سے رشیا سروائیو کر گیا. لیکن یہ جو اتنا زیادہ چل گئی, تقریباً 2.5 سال, اور ابھی تک رشیا سروائیو کر رہا ہے, بلکہ اس کے ہارنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائی چانس ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پر جب امریکہ ویتنام میں ہارا تھا تو کیا کوئی ہے انالسٹ جو یہ کہے کہ امریکہ بائی چانس ویتنام میں ہار گیا تھا؟ تو کہنا پڑتا نہیں, بائی چانس نہیں ہارا تھا, اس کے بیسکس میں کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ ہارا ہے وہاں پہ, ورنہ اس کو وہاں پہ ہارنا نہیں تھا. تو اب یہ جو یوکرین کی وار ہے, اس نے ہمارے سامنے ایک چیپٹر کھول دیا, بلکہ پوری دنیا کے سامنے. ہم تو چلو امام خمینی کے فالوور ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کمزور ہیں, یا مثلا سید حسن ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی یہ تو مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے, لیکن پوری دنیا کے سامنے تھا کہ نہیں بہت طاقتور ہے. وہ روب ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو گلوبل سسٹم تھا اس کا ایک پلر صہیونی لیجیٹیمیسی وہ کولیپس کر گئی, دوسرا پلر امریکن ہیجمونی وہ کولیپس کر گئی. اچھا ایک تیسرا پلر بھی تھا, وہ بھی گریجولی کولیپس کر گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اکانومی پر ویسٹرن انفلوئنس, کہ گلوبل اکانومی ویسٹ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. آخری 20-25 سال میں یہ جسے کہتے ہیں یہ پورا سینٹر شفٹ ہو گیا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے. تو مثال میں اس کی بہت ساری مثالیں دیا کرتا ہوں, لیکن میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس کے اوپر, کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا کہ نہیں اب گلوبل اکانومی کا پاور جو سینٹر تھا وہ شفٹ ہو گیا. صرف ایک بات کہہ دوں, مثلا 1990 میں اب جا کے دیکھیے گا دنیا کی 10 ٹاپ کمپنیز پیسے کے اعتبار سے کون سی تھیں, اور جا کے دیکھیں کہ 1990 میں دنیا کے 10 بڑے بینک پیسے کے اعتبار سے وہ کون سے تھے اور وہ کہاں کے تھے. تو مثال کے طور پر ان میں مثلا آپ جائیں گے دیکھیں گے 8 یا 7 امریکن تھے کمپنیز میں اور بینکس میں. آج آپ کے سامنے ہیں, جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھیے کہ دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں امریکن کمپنیز کتنی ہیں, اور دنیا کے ٹاپ 10 بینکس کے اندر امریکن بینکس کتنے ہیں. تو فوراً آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ نہیں بھائی معاملہ کہیں اور جا چکا ہے. اور اس دوران میں مثلا 1990 میں کتنے ٹریلین ڈالر امریکہ پہ لون تھا اور اب کتنے ٹریلین ڈالر لون ہے, تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سارا سینٹر شفٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو 3 پیرامیٹرز ہیں, ایک آرٹیفیشیل لیجیٹیمیسی صہیونیت کے لیے, آرٹیفیشیل ہیجمونی امریکہ کے لیے, اور آرٹیفیشیل سپریمیسی گلوبل اکانومی کے اوپر ویسٹ کی, یہ تینوں کولیپس کر گئی ہیں. اب جب کہ یہ تینوں کولیپس کر گئی ہیں, ہمارے پاس جتنے بھی انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں گلوبل انسٹیٹیوٹس, وہ اس پرانے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں, صحیح ہے. اب جو کچھ دنیا کے اندر ہونا ہے وہ یہ کہ ہمیں نئی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے نئے سسٹم کو دیکھنا ہوگا. اب اس سسٹم میں کون کس پوزیشن تک پہنچے گا, میرے خیال میں جنگ اس پر ہے. میرے خیال میں جنگ اس پہ نہیں ہے کہ پرانا سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور نیا سسٹم بننے والا ہے, اس پہ جنگ نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہو جائے گا. جنگ جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اب کس کا مقام کہاں پہ پہنچنے والا ہے اور اس کو وہ کیسے سیٹل کرے گا. اب اس کو سیٹل کرنے میں کچھ پریشانیاں آئیں گی, اور اس کو میں 2-4 جملوں میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد ایک ایک ٹاپک کو تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے ہم کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں, جس سے ایکچولی ایک راستہ کھلتا ہے کہ بھائی کس پہ بات ہونی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ما صلى على محمد آل محمد وعجل فرجه. اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ جو کولڈ وار اور کولڈ وار سے پہلے بعد میں جو سسٹم بنا تھا وہ کون بناتا تھا, تو وہ حکومتوں کا گیم ہوتا تھا. حکومتیں آتی تھیں, وہ اپنے لیے کچھ ڈیولپ کر لیتی تھیں, مثلا اقوام متحدہ بنایا گیا اور یا مثال کے طور پر آئی ایم ایف بنا, ورلڈ بینک بنا, تو یہ سب حکومتوں کے کام ہوتے تھے. اس وقت جو پرابلم ہمارے پاس آئی ہے کہ یہ جو شفٹ آیا ہے اس میں میجر پاور پبلک کی سامنے آئی ہے. اس پبلک کی پاور سامنے آئی ہے جس کے پاس بنانے کا انسٹرومنٹ ابھی تک نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کروں گا, شاید بہت بڑے جو مظاہرے ہوئے ہیں مثلا دنیا میں فلسطین کے لیے, ان میں بہت بڑے مظاہرے انگلینڈ میں ہوئے ہیں, اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہوئے ہیں جہاں مسلسل مظاہرے ہوتے رہے اور وہ سکسیسفلی کنڈکٹ ہوئے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ مظاہرے کر رہے ہیں ان کا ان ملکوں کی سیاست میں کتنا اثر و رسوخ ہے؟ تو جو ڈیمانڈ بھیج رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, ان کا اثر و رسوخ اس سیاست کے اندر نہیں ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف گلوبل سسٹم کو چینج ہوتا نہیں دیکھیں گے. اگر یہ بات آگے بڑھی جس پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں, تو ہمیں ایک ایک ملک کی پالیٹکس کے اوپر چینج نظر آنی چاہیے. اور یہ میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چینج نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ چینج نہیں آیا تو یہی لوگ کے جو اپنے لیے مثلا ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں, ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن کہیں اور جا کے کھلے گی پھر, اور پھر وہ ایک بہت بڑا کیوس بھی ہو سکتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک چینج آئے گی. اس چینج کے اندر جس کو میں تقریباً 10-15 سال سے کہتا ہوں کہ ہمیں جیوگرافیکل باؤنڈریز کو ری رائٹ کرنا پڑے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جیوگرافیکل باؤنڈریز یا پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں, یہ ری رائٹ ہوں گی, اور ان کے ری رائٹ ہونے کو اگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر ہمیں بہت سارے ملکوں میں سول وار دیکھنی پڑے گی. پھر بہت سارے ملکوں میں سول وار آئے گی, چونکہ یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک پاور پلر کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں ملتا تو وہ بہت عرصے تک برداشت نہیں کرتا ہے. پھر وہ اپنے رائٹ کو لینے کے لیے قیام کرتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر سول وار آتی ہے. تو ابھی اگر یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ تیز ہوئے, مکار ہوئے, تو ان کو چاہیے فوراً کچھ ایسا چینج لے کر آئیں جس میں یہ اس نئی پاور کو اپنے اندر اڈاپٹ کر سکیں. اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور اب تک نہیں کیا, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک بہت کسی لمبی مصیبت میں جانے والے ہیں. اس لمبی مصیبت سے میری مراد کیا ہے, میں ایک سیناریو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا تھرڈ ورلڈ وار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جو ورلڈ وار ہوتی ہے, کس جنگ کو ورلڈ وار کہتے ہیں اور کس جنگ کو ورلڈ وار سے کم کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس جو ورلڈ وار ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ فرنٹس کے اوپر جنگیں لڑی جا رہی ہوتی ہیں, دو سے زیادہ ملک اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اور اس کا جو اثر پڑنا ہوتا ہے وہ ایک دو ملکوں پہ نہیں پڑتا ہے, وہ کئی ملکوں کے اوپر پڑتا ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے اور ابھی وہ اس جگہ پہ نہیں آئی ہے کہ جو پرانے زمانے کی ہلاکتوں کو اپنے ساتھ لائے. پرانے زمانے میں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تو اس میں کروڑوں انسان مرے تھے. ہاں ابھی کروڑوں انسان نہیں مرے ہیں, لیکن بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس دو سے زیادہ ملک ہر محاذ کے اوپر جنگ میں ملوث ہوئے بھی ہیں. تو مثال کے طور پر یہ جو فلسطین کا محاذ ہے, اس میں کیا کوئی ایک ملک ہے جو کسی ایک ملک سے لڑ رہا ہے؟ نہیں, یہاں پہ بالکل ویزیبلی کم سے کم چار ملک, کم سے کم تین چار ملکوں کے ساتھ لڑے بیٹھے ہیں. اچھا وہ جو یوکرین ہے وہاں پہ کوئی ایک ملک ہے جو کسی ایک ملک سے لڑ رہا ہے؟ نہیں, وہاں پہ بھی کلیئرلی کم سے کم دو تین ملک ایک طرف ہیں, کم سے کم چار پانچ ملک ہیں جو دوسری طرف ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنٹرول نہ ہو تو یہی تھرڈ ورلڈ وار ہے. پھر اگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے, ابھی سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے کنٹرول ہو جائے اور معاملہ سیٹل ہو جائے, لیکن جو سیٹل نہیں ہو پا رہا وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دنیا اس نئی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں نئے پاورفل لوگوں کو بھی کوئی شیئر دینا ہے. اور جب تک اس بات کو قبول نہیں کریں گے یہ سیٹل نہیں ہو پائے گا. مثلاً ابھی کہیں پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کل تک یہ باتیں ہوتی تھیں کہ بھائی ایران کو فلاں چیز نہیں بیچنی ہے, فلاں چیز نہیں بیچنی ہے. تو مثلاً اس کو اکوپمنٹ نہیں دینا ہے, تو کوئی اگر کوئی ایسی تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی جو ایران تک فلاں چیز پہنچائے گی تو اس کو سینکشن کر دیا جائے گا. صحیح. اب بالکل شفٹ ہو کر یہ بات آئی کہ ایران نے رشیا کو میزائلز دے دیے ہیں. اب چونکہ اس نے میزائل دے دیے ہیں لہذا اب اس کے اوپر کوئی پابندی لگنی چاہیے. یعنی یہ سمجھ میں سب کو آ گیا ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یوکرین کی جنگ کے نقشے کو تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر اس ایران کو وہ ڈیو شیئر گلوبل پالیٹکس کے اندر نہیں دیا گیا تو پھر اس کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ یا رشیا کو وہ ڈیو شیئر نہیں دیا گیا جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے لیے, تو اس کے بعد پھر کیا راستہ ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ یہ جنگیں چلیں گی, پھر ابھی یہ جنگیں چلتی رہیں گی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی شفٹ آنا چاہیے جس کے اندر ہم ایک نئے گلوبل سسٹم کو دیکھیں. اب ہماری دعا خدا سے یہ ہے, یعنی اپنے اندر اگر کوئی دعا کرتا ہے انسان تو وہ دعا یہ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو سسٹم ہو یہ کسی عدل کے نظام کی طرف جھکاؤ حاصل کر لے کہ جس میں ظلم کا کوئی مقابلہ ہو سکے. لیکن بہرحال یہ ابھی کوشچن ہے جو باقی رہے گا. میں دو پوائنٹس کے اوپر تیزی سے عرض کرتا ہوں اور پھر کوشچن آنسر کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال کئی ہفتوں سے ہے, بالآخر ایران وہ انتقام سخت کب لے گا؟ صحیح. یعنی میں نے اس جملے کو ذرا سنبھال کے عرض کیا ہے, یعنی ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اب وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایران کہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. یہ وہ جگہ نہیں ہے, اب یہ وہ گزر چکی ہے. یعنی جب رہبر معظم نے اتنی تاکید کر دی تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ شاید کچھ ایسا ہوگا کہ یہ کام نہیں ہونے والا ہے. یہ تو ہے کہ ہونے والا ہے. اچھا کیوں ایران میں ایسا کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ شاید ایک وجہ یہ رہی ہوگی, جو نیا پریزیڈنٹ آیا ہے کہیں وہ اور اس کی ٹیم یہ نہ فیل کرے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, تو اس کی خاطر رہبر معظم نے کچھ ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ وہ فیل ہی نہ کر سکے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. نہیں, یہ پاسبلٹی اب نہیں ہے, یہ تو ہونا ہے. لیکن سوال یہ کہ ہونا کب ہے اور کیوں ڈیلے کیوں ہے؟ مثلاً ایران وہ ملک نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر فلاں کی ہمیں حمایت نہیں ہوئی تو ہم نہیں کر سکیں گے, ان کی کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کمزور ملک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک مثلا امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم نہیں کر سکیں گے, معاملہ یہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے اندر کوئی مصلحت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ رکنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک جو کچھ دن پہلے تک باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ کہ بھائی اربعین کی وجہ سے شاید ایرانی نہیں حملہ کرنا چاہیں گے, کہ بھائی کئی کروڑ لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور وہ ولنریبل ہوں گے, اگر صہیونیت کوئی ریاکشن دیتی ہے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ معاملہ بھی گزر گیا. ابھی میں کسی جگہ پہ تھا, نام نہیں لینا چاہوں گا, کینیڈا کے اندر ہی, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا شاید 17 ربیع الاول کو شاید میلاد کا تحفہ شاید یہ مل جائے ہم لوگوں کو. میں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ بھائی 17 ربیع الاول میلاد کا تحفہ یہ ملنے والا ہو. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر حملہ کوئی ایسا حملہ ہوا کہ جو جس کے بعد صہیونی حکومت بچے گی, اور میرا خیال میں یہ اتنا آخری حملہ نہیں ہوگا کہ صہیونی حکومت نہیں بچے گی, یہ میرا نہیں خیال. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ حملہ صہیونی حکومت پہ ہونے والا آخری حملہ ہوگا. نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ حکومت سروائیو کرے, یہ بچے گی. اگر یہ بچے گی تو پھر ہمارے پاس ایک رسک ہے, وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حملہ گرتے اور مرتے نتن یاہو کو دوبارہ بچا لے گا. چونکہ ایک بات کنفرم ہے کہ یہ آخری حملہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں کہ اس کے بعد اسرائیل ختم ہو جائے گا. نہیں, یہ نہیں ہے. ابھی تک کیلکولیشن میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر ایسی نہیں ہے تو ابھی وزیر اعظم نتن یاہو ہے جو بہت کمزور حالت میں ہے, کیا یہ چانس ہے کہ ہم ایک حملہ دیکھیں جس کے بعد وہ نتن یاہو جو بالکل کمزور ہو چکا تھا دوبارہ طاقت پکڑ لے؟ ہاں یہ چانس ہے، یہ چانس ہے. بس ابھی نتن یاہو کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر امریکنز کی طرف سے ہے. امریکنز نومبر کے الیکشن سے پہلے غزہ کا معاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں. ان کی یہ خواہش ہے کہ نومبر کا الیکشن غزہ کے غزہ کے معاملے سے متاثر نہ ہو، تو وہ وہاں پہ ایک ٹروس دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، نتن یاہو کی ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ اس وقت وہ کوئی رزلٹ لینا چاہ رہا ہے جس کے اندر سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹرافی جو اس کو مل سکتی ہے، وہ انفارچونیٹلی، یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن وہ ٹرافی ہے یحییٰ سنوار. اگر یہ ایک آدمی نکالنے میں کامیاب ہو گئی صہیونیت، نعوذ باللہ تعالی، تو نتن یاہو اس کے اوپر پراؤڈلی اناؤنس کر دے گا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں. وہ یہ کرے گا جبکہ وہ نہیں جیتا ہوگا. ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر یہ ایک بندہ چلا بھی جائے گا تو اس سے جنگ جیتنے سے اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے پاس ایک گراؤنڈ ہوگا یہ اعلان کرنے کا. تو انفارچونیٹلی وہ اس کے اندر، یا فارچونیٹلی، وہ کامیاب نہیں ہو پایا ابھی تک. تو اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ اس کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ بین الاقوامی پریشر کے اوپر اپنے آپ کو چکائے، چونکہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر وارنٹ بھی آ چکا ہے ایک حد تک، اور ریگولر بھی ہونے والا ہے. تو وہ سر چکائے اور اس ٹروس کو کر لے جو غزہ کے اندر ہے. اگر وہ یہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ کے لیے نتن یاہو کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر چانس ہوگا کہ ایران ایک موقع کے اوپر جا کر دیکھے کہ نہیں، اب غزہ کا معاہدہ نہیں ہو پائے گا. اگر غزہ کا معاہدہ نہیں ہو پائے گا، کسی ایک جگہ پہ جا کے ایرانیوں نے اس بات کو احساس کیا، میرے خیال میں یہ وہ ٹائم ہوگا جب ایرانی سیریسلی سوچیں گے کہ اب ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. تو میرا اپنے خیال ہے جو اگلی ایکویشن، جو ابھی جس ایکویشن سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، وہ یہ گزر رہے ہیں کہ آیا غزہ کے اندر جنگ بندی کے معاہدے کا کوئی امکان ہے یا کوئی امکان نہیں ہے. اگر کوئی امکان ہے تو ایران حملہ نہیں کرے گا ابھی. جب یہ امکان بالکل ختم ہو جائے گا تب ایران حملہ، میرا اپنے خیال ہے، تب اس کو حملہ کر دینا ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے. کیا اسرائیلی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایرانی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ غزہ کا معاہدہ ہو جائے؟ ہاں، وہ سمجھ چکے ہوں گے. کیا حزب اللہ یہ انٹینشن دکھانا چاہتی ہے کہ ہم غزہ کے معاہدے تک بڑا حملہ نہیں کریں گے؟ حزب اللہ نے چہلوم کے دن حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسیسمنٹ کریں گے کہ ان کو کافی نقصان ہوا یا نہیں ہوا ہے. اگر کافی نقصان نہیں ہوا ہے تو ہم دوسرا حصہ بھی لے کر آئیں گے، اور اگر ہم نے اسیسمنٹ کی کہ کافی نقصان ہو چکا ہے تو ہم دوسرا حملہ نہیں کریں گے. پھر اس کا مطلب ہے حزب اللہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ حزب اللہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ صبر نہیں کر سکتے ایرانیوں کی طرح، ہم ایک اسٹرائک کر چکے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اسٹرائک کر لیں. تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ دو پارٹیز کیا کرنا چاہ رہی ہیں. ایران یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم فل پیشنس میں ہیں، ہم انتظار کریں گے، غزہ کا معاہدہ نہیں ہوتا، اگر ہو رہا ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. حزب اللہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ حزب اللہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم غزہ کے معاہدے کے منتظر نہیں ہیں، ہم اپنا گیم خود کھیل رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم بدلہ لیں گے چاہے غزہ کے معاہدے کی بات ہو یا نہ ہو. میرا اپنا خیال ہے ہم اس ایکویشن کے اندر ہیں، اور میں اپنے طور پہ احساس کرتا ہوں کہ یا میرے پاس نومبر تک غزہ کا معاہدہ آ جانا چاہیے، اور اگر نومبر تک غزہ کا معاہدہ نہیں آتا ہے پھر ایران کا حملہ ہو جانا چاہیے. میرے اپنے ذہن کے اندر یہ بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و آمر. یمنیوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یمنی وہ بے باک ترین فورس ہے، یعنی باقی تمام فورسز اگر کسی کیلکولیشن کے اندر آتی ہیں، حزب اللہ، فلسطین، ایران، تو یمن وہ فورس ہے جس کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے دنیا کے حساب سے. اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہ بغیر کسی کیلکولیشن کے اس کے اندر کودتے ہیں اور وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا یمنی ایران سے پہلے مارنے کے موڈ میں آئیں گے؟ کیا یمنی یہ کام کریں گے کہ وہ حملہ جو حزب اللہ کسی کیلکولیشن کے تحت نہ کر رہا ہو اور ایران کسی کیلکولیشن کے تحت نہ کر رہا ہو، مثلاً ایران یمنیوں سے کہے کہ ہماری تو کیلکولیشن چل رہی ہے، ہم نہیں کر پا رہے، تم بسم اللہ تم اپنا کام کر دو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگلے دو مہینے میرا اپنے خیال ہے بہت کرٹیکل ہوں گے، اور اس میں ہم بہت کچھ دیکھ سکیں گے. اور میں کئی دفعہ کچھ باتیں کہتا ہوں جو میں کینیڈا میں بیٹھ کے نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں کے قانون کا بہت زیادہ اندازہ نہیں کہ اس قانون کے اندر میرے کن کن باتوں کی کہنے کی گنجائش ہے اور کن باتوں کی کہنے کی گنجائش نہیں ہے، تو جو لبرٹی میں پاکستان کے اندر انجوائے کرتا ہوں. تو میں بہرحال یہ کہوں گا کہ جتنا بیتاب صہیونیت فلسطین سے ایک آدمی کو اٹھانے کے لیے ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ اب ہمیں اتنا ہی بیتاب اسرائیل سے ایک آدمی کو اٹھانے کے لیے ہونا چاہیے. اور بجائے یہ کہ ہم کوئی بہت لمبا گیم کریں، اس آدمی کو اگر وہاں سے ہٹا لیتے ہیں تو کام زیادہ آسانی سے نبھٹ سکتا ہے. اب اللہ کرے کہ اسرائیل کے اندر ہی کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی پورے ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس بندے کو یہاں سے فارغ کر لو. تو پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، اسی غاصب حکومت کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس کا چانس بھی ذہن میں ہو کہ اگلے دو مہینے میں اگر کچھ حملوں کو روکنا ہے تو پھر اس بندے کو وہاں سے ہٹا لیا جائے، اور اگر وہ بندہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ٹروس بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس حملے کو شاید اوائڈ کیا جا سکے. تو یہ ایک تیسری پاسبلٹی ہے جو میرے خیال میں اس حملے کے معاملے میں آتی ہے. میں ہمیں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہیے، نقصان دہ ہو سکتا ہے. بہرحال درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. پاکستان کے ناطے چونکہ میں بہت عرصے کی بعد یہ زاویہ پروگرام کر رہا ہوں، پاکستان کے شاید معاملے میں لوگ اتنا انٹرسٹڈ نہیں رہے ہوں، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس سننے والوں میں کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ سوال ہمارے پاس مسلسل ہے کہ اب پاکستان کا ہوگا کیا، اسپیشلی جو اسٹیبلشمنٹ ہماری جا کر پی ٹی آئی اور عمران خان کے مقابلے میں آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی بہرحال ظاہری طور پہ دبنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اتنی آسانی سے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایک ان دونوں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، ایک ایگریمنٹ کا ہونا ڈیو ہے. کیونکہ میرا اپنے خیال ہے کہ ایگریمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایک پارٹی اپنی ورتھ کو ثابت کر چکی ہوتی ہے دوسری پارٹی کے لیے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ورتھ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ثابت کر لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام تر حربوں کے باوجود اس کو کارنر نہیں کر سکی ہے. دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی ایگزسٹنس، اپنی امپورٹنس کو میرا خیال میں پی ٹی آئی کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی خواب بھی ہے کہ تم ہمارے بغیر کوئی کام کر سکتے ہو تو تم نہیں کر پاؤ گے. میرا اپنے خیال ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونا تقریباً انیویٹیبل ہے، تقریباً انیویٹیبل ہے. لیکن جو ظاہر ہے کہ پرابلم رہے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رہے گی کہ وہ کتنا کنسیشن پی ٹی آئی کو دے گا. پاور تو ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیا دیں گے؟ پی ٹی آئی تو بہت کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا اس وقت اپنی ایگزسٹنس کے سوا، ظاہر ہے وہ اپنی ایگزسٹنس محفوظ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو دینا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوگا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایک ایگریمنٹ ڈیو ہے، وہ ہو جانا چاہیے. اس میں جو رکاوٹ ہوگی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی کمزور ترین حالت میں اس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گی تاکہ اس کو کم سے کم چیزیں دینی پڑے. پی ٹی آئی اس بات کو احساس کر رہی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے. اب وہ چاہے اس کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو کہ وہ یو کے کی یونیورسٹی کے چانسلر بننے والے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ وہ کیس زندہ رہے اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ چیزیں پی ٹی آئی کے حوالے کرے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے. پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ معاہدہ کب ہوگا، تو میں انآفیشلی یہ کہتا ہوں، جواب جو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک انآفیشیل ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیبریفنگ. ڈیبریفنگ یہ جو ڈیبریفنگ ہوتی ہے اس کو ہم تقریباً 3 سال دیکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت سے لڑ بیٹھے اور اس کے بعد اس سے ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے، تو وہ 3 سال تک اس کو اتنا خوار کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کو یہ پتہ چلے کہ بھائی آپ نے جو گڑبڑ کی تھی وہ یہ اس کی سزا تھی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو 3 سال لگانے پڑیں گے جب سے وہ مشکل میں آئے ہیں. اب یہ 3 سال کب ختم ہوں گے اور کب ایگریمنٹ ہوگا، یہ میرے خیال میں پاکستان کا ایک بیہیویئر ہے. अब मैं यहाँ पे आपको इसका प्रूफ नहीं देना चाहूँगा कि ये 3 साल की टर्म मैं कहाँ से निकाल के लाया हूँ, लेकिन मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि ये इस तरह से होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कब ये मुद्दत पूरी होगी, यहाँ तक कि इमरान खान साहब किसी तरीके से शायद वापस आएँ। अपने तौर पर मुझे सिवाय कि कोई बहुत ही बड़ा कोई गेम चेंज अंदर से हो रहा हो और हमें पता ना हो, बहुत ये इम्कान है, बिल्कुल इम्कान है। और यह ये कि हम कोई बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हो एनालिसिस के अंदर, मेरा अपने ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के अंदर एग्रीमेंट का होना इनएविटेबल है, ये यकीनन होना चाहिए। और कब होगा इसके लिए मैंने अर्ज़ कर दिया, बाकी देखते हैं क्या होगा। इसी फॉलो अप में एक जुमला अर्ज़ कर दूँ पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। मैं जहाँ कहीं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ और लोग पाकिस्तान के बारे में सवाल करते हैं, तो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या होगा, ये जो डूबे जा रही है। तो वहाँ मैं 2-3 जवाब देता हूँ, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी की असेसमेंट कर रहे हैं उस डेटा से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में देते हैं, ये डेटा ऑलमोस्ट अनरिलायबल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हत्ता वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने वाले किसी भी बंदे से पूछ लें कि तुम्हारे बिज़नेस का जो डॉक्यूमेंटेड पार्ट है वो कितने परसेंट है। तो मुझे आज तक कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे बिज़नेस का 50% डॉक्यूमेंटेड है, मुझे नहीं मिला अभी तक कोई। सही है, तो इसका मतलब ये है, हाँ सिवाय बहुत कम कोई ऊपर कोई कंपनीज होंगी जो शायद इस तरह से करती होंगी, लेकिन नीचे जो कुछ हो रहा है उसमें कोई मुझे 50% कभी नहीं मिला कभी। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी फिगर्स हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड के हैं। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है पार्ट, उसका किसी के पास स्टैटिस्टिक्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के बारे में ट्रू असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर एक और बात होती है जो बार बार हमारे सामने आती है, लोग कहते हैं ऐसा मुल्क डूब रहा है, मुल्क में कुछ नहीं बचा। तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो ये कि मेरा जब पहला बेटा पैदा हुआ तो मैं उसके बारे में बहुत परेशान रहता था कि भाई ये कुछ खाता नहीं है। तो मैं एक डॉक्टर साहब के पास लेके गया, वो पाकिस्तानी डॉक्टर थे कुम में। तो उनको मैंने दिखाया, मैंने कहने की क्या शिकायत है, मैंने कहा शिकायत ये कि कुछ खाता ही नहीं है, हम पता नहीं क्या कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं खाता। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को देखा, कद देखा, वज़न देखा, उसके बाद कहने कि इसके अलावा कोई और शिकायत है आपको? मैंने कहा नहीं, और तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस ये शिकायत है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे एक बात है, ये दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। तो मैंने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं? कहने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न ये खाता है न ये पीता है, लेकिन वज़न भी सही है और कद भी सही है, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है जो बगैर खाए पिए वज़न और कद दोनों दिखा रहा है आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का वज़न बिल्कुल सही है और कद बिल्कुल सही है, नहीं है, ठीक ठाक मेल न्यूट्रिशन के आसार नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जिस तरह से हम बाहर बैठे हुए समझते हैं, मिसाल के तौर पर कोई समझता है ना सब ख़त्म हो गया है, भाई अगर ये सब ख़त्म हो चुका होता तो वहाँ 24 करोड़ लोग हर रोज़ हज़ारों लाशें मिल रही होती हैं हमें वहाँ पर, ऐसा नहीं है वहाँ पर। यानी मिसाल के तौर पर कोई हमसे कहे मौलाना ना इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, कभी पाकिस्तान के अंदर भी जाके देख लो, ये ना इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है और मार्केटें भरी पड़ी हैं, लोग भरे पड़े हैं। सही है, अब ज़्यादा इसका जवाब ये है कि भाई ये 4-5% हैं जो ये काम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो 4-5% से बहुत आगे की बात है। तो मेरा अपने ख्याल है कि इमेज का भी एक इशू है। अब इसमें इमेज के इशू में छोटी सी एक बात अर्ज करता चलूँ, वो ये कि मिसाल के तौर पर कोई हमसे कहता है कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या है ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी? वो ये कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं बचती, कोई गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाती, 4-5 साल जितना टेन्योर है ये सर्वाइव नहीं करते। तो मैं फिर उनसे मिसाल में कहता हूँ कि भाई हमारे पास ये पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है, मसलन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हत्ता अगर मैं उनसे सवाल करूँ, जबकि जाहिर है कि हमने एक डेवलप कंट्री के अंदर बैठे हुए सो कॉल्ड, कि मिसाल के तौर पर आप इटली को थर्ड वर्ल्ड में शुमार करते हैं या डेवलप कंट्री में शुमार करते हैं? तो डेवलप कंट्री में शुमार ना भी करते हो तो थर्ड वर्ल्ड में तो आप मेरा नहीं ख्याल इटली को शुमार करेंगे। इटली का जो एवरेज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक, इटली का एक गवर्नमेंट का सर्वाइवल का एवरेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक 1 साल 3 महीने है। यानी वहाँ آن ایوریج ایک گورنمنٹ 1.5 سال بھی نہیں چلتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کنٹری چلتا رہتا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, اس اسٹینڈرڈ پہ کنٹری پورا نہیں اترتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جو اندر اندر چلتا رہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا پاکستان کا جو میں نے کہا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے, نہیں, سب کچھ صحیح نہیں چل رہا, اتنا خراب نہیں چل رہا جو آپ اور میں دور سے دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں, اتنا خراب نہیں ہوتا. ہاں, مسائل تو لامحدود مسائل ہیں, پھر پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, غربت کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ, سب مسائل ہیں, لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ان چیزوں کے اندر کنٹری بھی بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی موومنٹ کرتا رہتا ہے. آخری بات, کئی دفعہ لوگ پوچھ چکے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, پوچھتے ہیں مولانا یہ کبھی صحیح ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں جو تم چاہ رہے ہو صحیح ہو وہ کبھی نہیں ہوگا. صاف بات ہے, جو تم چاہ رہے ہو کہ صحیح ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. ہاں, یہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی میں, جس کو ہم لوگ کیوس کہہ رہے ہیں, اس میں زندگی گزارنا سیکھ لیں گے, اس میں سیکھ لیں گے. میں نے کہا آخری بات, اس کی کنٹینیوشن میں ایک آخری بات کہہ دوں, کون پاکستان میں زندگی گزار پائے گا؟ وہ گزار پائے گا جس کو کیوس کے اندر آرڈر بنانا آتا ہو, وہ کر لے گا. جس کو یہ پتا ہو کہ ایک کیوٹک انوائرمنٹ کے اندر مائکرو لیول پر کوئی آرڈر کریٹ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کام کر لے گا, جس کو یہ آ جائے. تو مثال کے طور پر یہ اس کو پتا ہو کہ یہاں پہ اسٹرائکس ہوں گی, اس کو پتا ہو کہ یہاں پہ ایک دم سے ایکسپورٹ نل ہو جائے گی, امپورٹ گر جائیں گی, کسی بھی ٹائم پہ گورنمنٹ کھڑی ہوگی کہے گی آج سے یہ سب چیزیں امپورٹ ہونا بند ہو جائیں گی, جیسا کہ ہوا ہے ہمارے یہاں. جو اس میں سروائیو کرنا جان لے, اس کو میں کہتا ہوں کیوس کے اندر آرڈر کریٹ کر سکے, مائکرو آرڈر, وہ اس کو گزار لے گا. بہرحال اب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں, کچھ سوالات میرے ہاتھ میں ہیں, ان کو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سوال کیا ہے, یہ اچھا ہے کہ پہلا سوال ہی بہت اچھا سوال ہے, الحمدللہ. لکھا ہے, اگر ہم مقاومت کے تمام لشکروں کو جمع کریں تو کیا امام کے ظہور کی خاطر فوج موجود نہیں ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ موجود ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امام کی تشریف آوری کے لیے جو لشکر ظاہری طور پہ کم سے کم ہمیں چاہیے ہوگا, وہ لشکر اس وقت موجود ہے. یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر مقاومت اس وقت کم سے کم اس ریجن کے کسی ملک کو ٹارگٹ کرے, اس ملک کے پاس سروائیول کا چانس نل ہے, کوئی چانس نہیں ہے اس ریجن کے اندر کسی ملک کے سروائیو کرنے کا. بلکہ میں شاید اندرونی طور پہ معتقد ہوں کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اس وقت, اندرونی طور پہ میں معتقد ہوں دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہیں ہے جو اس وقت مقاومت کے ساتھ ٹکرا سکے, حتیٰ دنیاوی طور پہ, اسپریچولی تو چھوڑ ہی دیں, اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, دنیاوی طور پر بھی طاقت نہیں ہے اتنی, میرا اپنا ایک خیال ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ پھر امام کی تشریف آوری کیوں نہیں ہوئی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سارے کام اور ویکس یا منتھس ہوتے ہوں, شاید ان میں سالوں لگتے ہوں. تو مثال کے طور پر ایک موومنٹ بنتی ہے, اس کے پاس طاقت آتی ہے, پھر وہ طاقت پھیلتی ہے, پھر وہ طاقت اسٹیبلش ہوتی ہے, یہاں تک کہ مثال کے طور پر امام کی تشریف آوری ہوتی ہے, پھر کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آج یہ طاقت ہے تو کل ظہور کیوں نہیں ہوا. یعنی ایک دوسرے انداز میں میں کہوں گا, میرا خیال ہے کہ ظہور کا پروسیس شروع ہو چکا ہوگا, میرا اپنا خیال ہے کہ ظہور کا پروسیس شروع ہو چکا ہوگا, لیکن بہرحال کتنے سال لگے گا یہ پروسیس مجھے نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم میرے خیال میں. تو میں بہت اس کے بارے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ جو طاقت ہمارے پاس آئی ہے الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس, یہ کبھی غیبت صغرا میں یہ طاقت نہیں آئی تھی. میں گارنٹی سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, غیبت صغرا میں کبھی وہ طاقت نہیں آئی تھی جو اس وقت اہل بیت اطہار کے مخلص چاہنے والوں کے پاس ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ظہور کا پروسیس شروع ہو چکا ہوگا, میرا اپنا خیال ہے. اور پھر اب ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کب ظہور ہو جائے, انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد. There seems to be a lot of hope and dependence on China and Russia. However, we saw what Imam Khomeini's thought thought were towards Soviet Union. Has this narrative changed with Agar Haber? پہلی بات تو یہ question اس طرح سے ہے کہ امام خمینی نے رشیا کے بارے میں کچھ چیزیں کہیں تھیں جبکہ اب ایران کے اندر رشیا اور چائنا کے بارے میں ڈپینڈنس اور ہوپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا امام خمینی کی جو اوپینین رشیا کے بارے میں تھی رہبر کی اوپینین اس رشیا کے بارے میں چینج ہو چکی ہے ہاں چینج ہو چکی ہے چونکہ رشیا چینج ہو چکا ہے امام خمینی جو اوپینین دی تھی وہ کمیونزم کے بارے میں دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا یہ ہسٹری کے ڈسٹ بن کے اندر ہے اس طرح کی باتیں تھیں لیکن اب جو ہمارے پاس فینومینا ہے وہ قطعاً کمیونزم نہیں ہے وہ ایک اور ہی ملک ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں ایول نہیں ہوگا یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ چائنا میں ایول نہیں ہوگا نہیں کسی بھی طور پر میں یہ نہیں سوچ رہا کہ رہبر معظم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹرو الائنس ان کے ساتھ ہوگا یعنی ایسا جیسے ایمان کے جذبے کے ساتھ مل جاتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ان کی مصلحتیں ہیں رشینز کی چائنا کی بھی مصلحتیں ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ اس وقت جمہوری اسلامی کے انٹرسٹ کے ساتھ الائنمنٹ میں آ رہا ہے اگر کسی ٹائم پہ رشیا نے اس کے سامنے آنے کی کوشش کی ایسا کوئی ایمانی جذبہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ قائم ہوا ہوا ہو تو میرا اپنے خیال ہے رہبر معظم اور امام خمینی کی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے خود رشیا میں ایک بیسک چینج آیا ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں انٹرسٹ کا ایک الائنمنٹ ہے جو رشیا ایران اور چائنا کے درمیان کریٹ ہوا ہوا ہے اس طرح کا الائنمنٹ اور ملکوں کے ساتھ بھی ہے اور وہ مختلف لیولز پہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بہت نزدیک ہوتا ہے کسی کے ساتھ تھوڑا دور ہوتا ہے تو میرا اپنے خیال ہے یہ چلتا رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً امام خمینی کی اوپینین چینج ہو گئی ہوگی رہبر کی اوپینین چینج ہوگی اس کے مقابلے میں جو امام خمینی کی تھی امام خمینی کا اوپینین کا ٹاپک ہی کچھ اور تھا اس وقت ٹاپک کچھ اور ہے ہاں انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ ایران نے ابھی کسی سوال کیا کہ ابھی تک ریونج نہیں لیا تو یہ کب ہوگا یہ ایک اور سوال ہے واٹ شوڈ بی اور رول ان دا ویسٹ میرا اپنے خیال ہے اس سوال کے بہت سارے لوگ مختلف جواب دیتے ہوں گے ایک ہی بات کے لیکن میں بھی اس کو ایک طریقے سے کہنے کی کوشش کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ویسٹ کے اندر ریسیونگ اینڈ پر ہیں ہم کمزور رہیں گے ایک ٹائم آنا چاہیے جب ہم ویسٹ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں جس وقت ہم ویسٹرن سوسائٹیز کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے ہمارا اپنا ریپوٹیشن کریٹ ہوگا لیکن نعوذ باللہ جب تک ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے پھر تو یہ بالکل تب مینٹیلٹی کو چینج کرنے والی بات ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہمارے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہے تو پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا اور وہ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ثابت کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس دینے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دے سکتے ہیں وہ ایک خاص لائف اسٹائل ہے جس کو ہم اپنے دین اور اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ثابت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کام کے لیے پہلے وہ لائف اسٹائل ہمیں خود اڈاپٹ کرنا ہوگا پہلے ہم خود اس لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں اس کی پروڈکٹیویٹی کو لوگوں کے سامنے ثابت کریں پھر یہ وہ چیز ہوگی جو ہم ویسٹ کو دینے کے قابل ہوں گے پھر ایک اگلا سوال آئے گا کہ ہم ان کو کس زبان میں دینا چاہیں گے یعنی میرا مطلب ظاہر لینگویج نہیں ہے یعنی کون سا میڈیم اختیار کریں گے دینے کے لیے آیا آپ بکس لکھیں گے آیا آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کر اس بات کو کرنے کی کوشش کریں گے یہ میں عرض کرتا چلوں اس وقت تک جو میرے سامنے اسلامک سینٹرز کی امیج ہے اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کو کچھ دے سکے اس میں یہ صرف ہمیں اپنے آپ کو بچا لے کافی ہے تو یہ پورا پیرامیٹر چینج کرنا پڑے گا جس کے بعد پھر ہم ویسٹرن ورلڈ کو دینے کے کچھ قابل بنیں گے اس طرح سے نہیں ہو پائے گا تو میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی ہم دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں اور شاید ہمارے لیے کلیئر بھی نہیں ہے اکثر کے لیے کہ ہمیں دینا کیا ہے ہم اگر اس سروائیول کے جنگ میں باقی رہے تب شاید ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بنیں گے جن کو یہ پتا ہو کہ ہمیں کچھ دینا ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ ہمیں کیا دینا ہے اب مثال کے طور پر ایرانی اس بات کا کلیم کر رہے ہیں اور وہ شاید ہم سے تو کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ دے سکیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ مثلا جب وہ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ مختلف سیمینارز وغیرہ کے اندر یا کسی فورمز کے اوپر جاتے ہیں تو وہ سکسیزفلی اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹیج کب آئے گا, ہم کب اس لیول پر پہنچیں گے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے اسلامک اسکالرز کو انٹلیکچولی اور آئیڈیولوجیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں کریں گے, ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. بلنٹلی اسپیکنگ, ہمارے سینٹرز اس وقت ریچولسٹک ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں ہیں, اور حتیٰ وہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے میں بھی اتنے زیادہ سکسیزفل نہیں رہے, نہیں ہوئے, ثابت ہوئے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ فیز گزرے گا, ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہمارے اسلامک اسکالرس انٹلیکچولی فلاسفیکلی اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ وہ ان اسلامک سینٹرز کی لمٹ سے باہر آ کر اپنا کام کر سکیں گے, پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو کچھ دے سکیں. میں اس مثال سے بالکل ہٹ کے ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے پاس. میں ایک دفعہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں گیا, شاید میں بہت زیادہ پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک اسٹیٹ میں گیا تو وہاں میں ایک اسکول دیکھا, شیعہ ایڈمنسٹرڈ اسکول تھا, لیکن اس کا اسٹوڈنٹس میں کوئی شیعہ سنی مسلمان غیر مسلمان کا تعلق نہیں تھا. تقریباً اسی پیٹرن کے اوپر تھا اسکول جو میرے بچپن میں اسکول تھے. صحیح ہے, یعنی اب آج کل کی جو ایجوکیشن فلاسفیز ہیں اس کے اندر میرا خیال میں کوئی اسے قبول نہیں کرے گا جو میرے بچپن میں ایجوکیشن فلاسفیز تھیں. ٹھیک ہے, مثلاً ایک نشانی, مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب اسکولوں میں تھا تو ٹیچر پہلی والی لائن کے اوپر ایک جملہ لکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ نیچے ان نیچے لائنز میں وہی جملہ ریپیٹ کر کے لکھتے رہے. صحیح ہے, کیا ماڈرن اسکولس کے اندر یہ پیٹرن ہے ابھی؟ نہیں, اس اسکول میں تھا, اس اسکول میں تھا. اچھا, مجھے یاد ہے جب میں انگلش ہم لوگ سیکھتے تھے پرائمری اسکول میں تو وہ چار لائنوں والی ایک کاپی آتی تھی. صحیح ہے, اور اس چار لائنوں والی میں ایک اسپیشل کاپی آتی تھی الفابیٹ سکھانے والی, اور اس کے اندر ڈارک ڈارک انک سے مثلا پہلے والی لائن پہ صرف اے لکھے ہوتے تھے چار دفعہ یا پانچ دفعہ, نیچے والی لائنوں میں اے لکھا ہوتا تھا ڈاٹ کے ذریعے سے, دو تین لائنیں ڈاٹ والی ہوتی تھیں اور دو تین لائنیں بلینک ہوتی تھیں. تو مثال کے طور پر ہم سے کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ جو پہلی دو تین لائنیں جن میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈاٹ کو ملائیں تو اے بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دو تین لائنیں چلتی تھیں, پھر تین لائنیں خالی ہوتی تھیں جس میں آپ نے اے لکھنا ہوتا تھا. اس اسکول میں وہی کاپیز تھیں. تو اس وقت میں بھی ایک پاکستان میں ایک اسکول چلا رہا تھا جس کو ہم ماڈرن بنانے کے چکر میں بہت محنت کر رہے تھے, تو میں جا کے جب وہ دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کی کسی جگہ پر میں ایسا ایک اسکول دیکھ پاؤں گا جو میں خود بھی اب کراچی میں اسکول بنا رہا ہوں تو وہ نہیں بناؤں گا, آپ نے کیوں بنایا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اسٹیٹ کے جو بچے اتنے ڈفر ہوتے ہیں کہ کسی اسکول میں نہ چل پائیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ پیرنٹس تنگ آ کر ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. صحیح ہے, اور ہم آن ایوریج دو سال اگر کسی بچے کو اپنے اسکول میں چلا لیتے ہیں تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ اسکولس کے اندر اس کو دوبارہ ایڈمیشن دے دیا جائے. اب ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ سسٹم آف ایجوکیشن ڈفرز کے لیے ہے, لیکن ایک عجیب بات تھی کہ جس کو دوسرے ریجیکٹ کرتے تھے وہ ان کو بنا کر ان کو دے پاتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں کی جو اسٹیٹ کے اسکولز ہیں پبلک اسکولز انہوں نے آپ کی اس اچیومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے اتنا ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارا سرٹیفائڈ اسٹوڈنٹ دوبارہ اسکول میں بغیر ٹیسٹ کے ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے, اس کو تنگ نہیں کیا جاتا پھر. صحیح, یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ اگر ہم کسی چھوٹی سی بھی ایک فیلڈ کے اندر سوسائٹی کو کچھ دینے کے قابل ہو جائیں یہ ایکسیپٹ کریں گے پھر. اب مثال کے طور پر ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ امریکہ میں بلڈ پریشر اور شوگر ہارٹ ڈیزیز کا ایک ایوریج ہے, اس ہر پاپولیشن کے اندر اتنا ہوگا. امریکہ میں ایک اسٹیٹ میں ایک علاقہ ان کو ملا جن کا وہ ایوریج امریکن ایوریج سے بہت نیچے تھا, یعنی وہاں بلڈ پریشر نہیں تھا امریکن ایوریج سے بہت کم, اور ہر ڈیزیز بھی نہیں تھی امریکن ایوریج سے بہت کم. تو وہ ظاہر ہے کہ اٹینشن میں آ گیا کہ بھائی ان کا ایوریج کیوں اتنا اچھا ہے. تو وہ گئے, انہوں نے جا کے سب اسٹڈیز کر لیں, مثلاً کہ بھائی لائف اسٹائل میں کیا چیز ہے, کیا چیز ہے کھانے پینے میں. تو کوئی سگنیفیکینٹ فرق کھانے پینے میں نہیں تھا, کوئی سگنیفیکینٹ فرق فزیکل موومنٹ میں بھی نہیں تھا. صحیح ہے, جو سگنیفیکینٹ فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں اور رات ہونے پر کم سے کم ایک گھنٹہ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ ان دو بیماریوں کو سگنیفیکینٹلی شکست دینے میں کامیاب ہو گئے, جبکہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہنر ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ اپنی کامیابی کی کوئی تو اسٹوری بنائیں گے نا, پھر وہ لوگ آپ سے لینے کے لیے آئیں گے. تو ہمیں ویسٹ میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے, رول کیا ہے, ابھی تو ریسیونگ اینڈ پر ہے, سروائیول کے موڈ میں ہے. اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے. پھر وہ وقت آئے گا جب ہم سوچیں گے کہ وہ جو دینے کے لیے ہے اس کو ہمیں اس سوسائٹی کو کیسے دینا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. انہوں نے بتایا کہ ریسنٹلی کچھ پرو فلسطین ایکٹیوسٹ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے, ان کے خلاف ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واٹ فیوچر ڈو یو سی فار ایکٹیو مسلمز ان دا ویسٹ. یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, یعنی جب بھی ہم کسی سوسائٹی کے اندر کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو پسند نہیں آتی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے کام ہوں گے. یہاں پہ کچھ لوگ قربانیاں دیں گے, لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں اس سسٹم کو ماننا پڑتا ہے کہ نہیں یہ ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. میرا اپنے خیال ہے یہ شروع کا ایک فیز آئے گا, اور اس کے بعد اس سسٹم کو ریئلائز کرنا پڑے گا. اور یہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاور شفٹ ہونا ہے ان سوسائٹیز میں, پاور پلر چینج ہو چکے ہیں, اس کو شفٹ ہونا ہے. سب سے بڑا شفٹ کہاں پہ آنا ہے, ان کی مینٹیلیٹی میں کہ یہ سپیریئر ہیں. جو چیز سب سے آخر میں کھوپڑی سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں, یہ آخر تک چلتی ہے, اور یہ موت کو اور جلدی بلا لیتی ہے. تو اگر کوئی قوم اس کو جلدی سے نکال دے کھوپڑی میں کہ ہم سپیریئر ہیں, تو اس کے بچنے کا چانس ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے اور ہم نے مغلوں کا ایک جملہ سنا تھا محاورے میں, کہتے ہیں ہنوز دلی دور است. تو ان کو بتاتے رہتے تھے کہ انگریز حکومت فوج یہاں تک پہنچ گئی, وہ کہتے تھے ابھی دلی بہت دور ہے, دہلی کو کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی دلی بہت دور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سپیریئرٹی کا کمپلیکس ہے یہ انفارچونیٹلی ویسٹرن سوسائٹی کے اکثر ملکوں کے اندر موجود ہے, جو ان کو مسلسل مروا رہا ہے. جتنی جلدی اس سے چھوڑ دیں ان کی جان بچ سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ نکلتا نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو جب تک وہ نہیں نکل رہا یہ کیا کرتے رہیں گے, یہ دوسروں کو سمجھتے رہیں گے, پیس پیس کے مار مار کے معاملہ حل ہو جائے گا. جیسے کس کا, جیسے زائونسٹ ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ فلسطینیوں کو مار مار کے مشکل حل ہو جائے گی. تو اتنا مارا کہ پوری دنیا چلا اٹھی کہ بھائی یہ کیا جانور ہو گئے ہو تم لوگ. اور ہر روز ایک نئی کہانی آتی ہے جانور پن کی, کہ کس طرح وحشیانہ طریقے سے مار رہے ہیں. لیکن یہ کہانی چینج ہو چکی ہے, اب نہیں چلنے والی. یہ میرے خیال میں دنیا کی آخری وحشی طاقت ہوگی اس دور کی, کہ جو اس وحشیانہ طریقے سے مار رہی ہوگی. اس کے بعد اگلی طاقت کون سی ایسی ہوگی جو ایسے کام ابھی تک کر رہی ہوگی؟ میری اوپینین میں انڈیا ہے. تو جتنی جلدی یہ سیکھ لیں بہتر ہے, نہیں سیکھیں گے پھر دنیا ان کو سکھائے گی کہیں نہ کہیں. دوبارہ چائنا ایران ریلیشن شپ پہ ایک سوال تھا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے پوچھا کہ جو یمن میں فوج ہے انصار اللہ, یہ وہی ہے جس کا امام زمانہ کی احادیث میں ذکر ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے, ظاہراً تو وہی لگ رہی ہے, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ امام کی والی فوج یہی ہے, یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. حتیٰ میرے جیسا آدمی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ظہور کا دور شروع ہو چکا ہے، تب بھی مجھ سے کوئی پن پوائنٹ کر کے کہے کہ یہ سید وہی سید خراسانی ہے، یہ سید وہ سید یمانی ہے، نہیں میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، چونکہ یہ اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. ہاں ہم ایزیوم کر سکتے ہیں اپیرنٹلی وہی لگ رہا ہے، لیکن شور ہو کر کہہ دیں یہ وہی ہے، نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. Who controls who? Does Israel control America or America control Israel? دونوں کے پیچھے کوئی اور نہیں ہو سکتا جو دونوں کو کنٹرول کرتا ہو. تو مثال کے طور پر کیا پیچھے کوئی ایسے فائنینشیل انٹرسٹ رکھنے والے لوگ نہیں ہو سکتے جو دونوں کو کنٹرول کرتے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں ایسے ہی ہو رہا ہوگا. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کون یہودی ہے کون عیسائی ہے. ان کو مروانا ہوا وہ یہودیوں کو مروا دیتے ہیں، ان کو مروانا ہوتا ہے وہ عیسائیوں کو مروا دیتے ہیں. یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ سامری ہیں، یہ قارون ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کا کوئی ماننے والا. تو وہ اپنی اس نفسانی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پیسے کے پجاری ہیں، وہ ہر ایک کو مار سکتے ہیں. تو حتیٰ یہ جو صہیونی غاصب حکومت ہے، یہ بھی کسی کے ہاتھ میں پپٹ ہے، یہ بھی کسی کے ہاتھ میں پپٹ ہے. میرا اپنے خیال ہے، بعض لوگ البتہ ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہوں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ان کا کوئی دین ایمان ہے. نہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صحیح معنی میں شیطان کے ماننے والے. البتہ وہ بھی نہیں ہے جس کو آج دنیا میں ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے، شاید وہ بھی ایک فیک ٹائٹل ہو. لیکن بہرحال بہت شکریہ، جزاکم اللہ. پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنی اسی دنیا کی زندگی کے اندر امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور آخر میں انشاءاللہ خدا اسی راہ میں شہادت امام کی اور دین کی، اللہ کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.